میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث کی روشنی میں سلسلے میں حاصل ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت احادیث طیبہ کا درس ہوگا۔ دو احادیث کی شرح انشاءاللہ عز و جل بیان کی جائے گی۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کے الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی اعمال اذا عملته دخلت الجنہ، قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، وتقیم الصلاة المکتوبۃ، وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، وتصوم رمضان، قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منه، فلما ولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک اعرابی یعنی گاؤں کا رہنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور فرض نمازوں کو تم ادا کرو، اور فرض زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس عرابی نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میں ان بیان کردہ چیزوں پر نہ کچھ اضافہ کروں گا اور نہ ہی ان میں کچھ کمی کروں گا۔ پھر جب وہ شخص واپس چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کی طرف دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک۔ دوسری حدیث مبارک کے الفاظ بھی کچھ اس سے قریب قریب ہیں، لہذا وہ بھی حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دونوں احادیث کی شرح عرض کرتا ہوں۔ دوسری حدیث مبارک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں سے، نجد کے علاقے کے رہنے والے لوگوں میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس شخص کی آواز کی جو گنگناہٹ سی ہے وہ تو سن رہے تھے، لیکن جو وہ کہہ رہا تھا وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے دور سے کبھی کسی کی بات سنے تو اتنا تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بات کر رہا ہے کوئی، لیکن کیا بات کر رہا ہے یہ نہیں سمجھ آتا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی آواز کی جو گنگناہٹ سی ہے، گڑ گڑاہٹ سی ہے، وہ تو ہمیں سنائی دے رہی تھی، لیکن جو وہ کہہ رہا تھا وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یعنی وہ یوں کہہ لیں کہ اپنے ہی آپ سے باتیں کرتے ہوئے یا اپنے منہ کے اندر کچھ بولتے بولتے آ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھی جائیں، دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھی جائیں۔ اس نے کہا کہ ان پانچ نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی ان پانچ کے علاوہ کوئی اور نماز فرض نہیں۔ الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو اپنی طرف سے نفلی طور پہ نمازیں پڑھنا چاہے، نفل نمازیں پڑھ لو جتنی پڑھ۔ نمازوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ماہ رمضان کے روزے، یعنی یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی فرض ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی میرے اوپر روزے لازم ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ تم نفلی طور پہ روزے رکھو۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر سوال کیا کہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ لازم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفلی طور پہ صدقہ دینا چاہو۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ شخص واپس مڑا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی قسم میں ان چیزوں پر نہ کچھ اضافہ کروں گا اور نہ ان میں کچھ کمی کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ آدمی سچا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اگر یہ سچا ہے تو پھر یہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ دو احادیث مبارکہ ہیں اور دونوں کے اندر تقریباً ملتے جلتے سوال ہیں۔ دوسرے کے اندر یہ ہے کہ اس نے پوچھا اسلام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور پہلی روایت کے اندر یہ ہے کہ اس نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باتیں ارشاد فرمائی۔ یہاں پر چند ایک باتیں ہیں جو بڑی وضاحت سے عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں نمازوں کی، روزوں کی اور زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے وہ ان احادیث سے بڑی واضح طور پر عیاں ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے مسلمانوں کا ایک اعتقاد اور ان کا ذہن یہی چلتا آ رہا تھا، مسلمانوں کے بچے بچے کے ذہن میں تھا کہ نماز بڑی اہم ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اچھا آدمی نہیں ہے، روزے رکھنا بڑا ضروری ہے، جو روزے نہیں رکھتا وہ فرض کا تارک ہے، زکوٰۃ دینا بڑا ضروری ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بڑا گناہ گار ہے۔ ہمیشہ سے مسلمانوں کا چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچہ بوڑھا، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتا تھا، ان پر اعتقاد رکھتا تھا، اس کے بارے میں اس کا ایک مائنڈ سیٹ تھا۔ لیکن ابھی کچھ عرصے سے، جب سے کافروں سے مرعوب ہو کر ہمارے ہاں ایک سیکولر نام کا طبقہ پیدا ہوا اور لبرلزم کے نام پر اور آزادی کے نام پر اور صرف ہیومن رائٹس، لوگوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق کے نام پر جب سے لکھنے والے، بولنے والے پیدا ہوئے، ان کا انداز بیان کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر ان کے سامنے نماز کی بات کریں تو ان کے ماتھے کے اوپر تیوری چڑھ جاتی، اگر آپ ان کے سامنے روزوں کی بات کریں تو ان کو تھوڑی سی عجیب سی فیلنگ شروع ہو جاتی ہے، یار یہ تو بندے اور خدا کا معاملہ ہے، اس کو کیوں بیان کرتے ہو، اس کے اوپر اتنا امفیسائز کیوں کرتے ہو، اس کی اتنی تاکید کیوں کرتے ہو، یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے، بس بندے کو کرپ نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو جو ہے دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور ہر ایک کے ساتھ میٹھا میٹھا اچھا اچھا رہنا چاہیے، بس یہ بات چاہیے، یہ ہے انسانیت اور یہ ہے اسلام کا حقیقی چہرہ۔ اتنی حد تک تو بات درست ہے کہ اسلام کے حقیقی چہرے میں حقوق العباد شامل ہے، یقیناً داخل ہے، کسی کو تکلیف نہ دے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ اشارے سے، نہ لکھ کر، نہ بول کر، کسی کو گالی نہ دے، جھوٹ نہ بولے، اس میں کون شک کرتا ہے؟ کوئی ایسا مسلمان آج تک دیکھا ہے جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ اچھی چیز ہے؟ یا اسلام کے نام پر کسی نے اس کو پیش کیا ہو کہ لوگوں کے حقوق نہیں ہوتے، حقوق العباد نہیں ہوتے؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے ذہن میں انسانیت کے لفظ سے متاثر ہو کر اور انسانیت انسانیت کی رٹ لگانے والوں سے متاثر ہو کر عبادات کی اہمیت کو جانتے بوجھتے یا انجانے میں جانتے بوجھتے یا انجانے میں کم کرنا شروع کر دیا کہ جو بندہ نماز کی بات کرے گا نا وہ تو بس ایسا ہی ہے، یہ اس پڑھے لکھے زمانے میں، اس اپڈیٹڈ زمانے میں، اس ایجوکیٹڈ زمانے میں، اس پروگریسو زمانے میں، ڈیولپڈ زمانے کے اندر یہ کون سی نمازوں کے لفظ شروع کر دیتے ہیں، روزوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، مسجد کی بات کرتے ہیں، مولوی کی بات کرتے ہیں، مسجد میں جا کے بیٹھے رہو، مصلی میں بیٹھے رہو، یہ کون سی باتیں شروع کر دیتے ہیں؟ یہ کہنے والے کون ہیں؟ جن کے نام مسلمانوں والے ہیں، جو دعویٰ مسلمان ہونے کا کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کی جب بات ہوتی ہے تو ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی سیکولرزم پہ حرف آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ کسی کو نماز نہ پڑھنے پر برا کیوں سمجھا جاتا ہے، یہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، بندے اور اللہ کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی تو فرما رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا برا ہے، تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی اتنی بات تو ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے کوئی ہم سے دشمنی مول لی، نماز نہیں پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ یہاں نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا اسلام کیا ہے، فرمایا پانچ نمازیں، خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا اسلام ہے۔ فرمایا صیام الشہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے، یہ ہے اسلام، اور زکوٰۃ اسلام ہے۔ تو جن چیزوں کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ساتھ ہی یہ نئے اسلام والے اور جدید اسلام والے اور جدیدیت اسلام والے اور نئے نئے مفکرین کے اسلام والوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے اسلام کی تعریف کے اندر بیان کیا کہ یہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ فرمایا پانچ نمازیں۔ اسلام کیا ہے؟ فرمایا رمضان کے روزے۔ اسلام کیا ہے؟ فرمایا زکات دینا۔ لہذا سوچ لیں، کافر بولتا ہے تو وہ اس کا میٹر ہے، لیکن مسلمان کہلا کر، مسلمان کہلا کر نبی کا کلمہ پڑھ کے اگر نماز کے ذکر پہ تکلیف ہو کسی کو اور نماز اس کو بری لگے معاذ اللہ، اور نمازیوں کی بات آتے ساتھ ہی اس کو مولوی ملا اور مسجد کے الفاظ اور پھبتیاں سوجنا شروع ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کردہ چیز کا ذکر آتے ساتھ ہی اس کو داڑھی اور دوسری چیزوں کو معاذ اللہ ناپسندیدگی کے ساتھ یاد آنا شروع ہو جائے، تو پھر کس بات کا مسلمان ہے؟ پھر کس بات کا مسلمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسے اسلام کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کا ذکر نہ کرو، حقوق اللہ کا ذکر نہ کرو، عبادتوں کا ذکر نہ کرو، صرف انسانوں کے حقوق، صرف غریبوں کی باتیں کرو، صرف حسن اخلاق کی باتیں کرو، صرف میٹھی میٹھی باتیں کرو۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوال کے جواب میں اسلام کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اسلام کیا ہے؟ سرکار فرماتے نمازیں۔ اسلام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نمازیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر کون سا دین ہے؟ پھر کون سا اسلام ہے؟ اسلام وہ معتبر ہے اور اسلام کا وہ چہرہ درست ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، پڑھایا ہے، رٹایا ہے، ذہنوں میں رچایا ہے، بسایا ہے، یا یہ نئے نئے مفکرین اور نئے نئے جناب میڈیا کے لوگ اور نئے نئی سوچوں والے اور نئے نئے لبرلزم کے نام لینے والے روشن خیالی، آزاد خیالی، آزادی اظہار رائے اور اس طرح کے نام لینے والوں کا پھر دین کی تعریف معتبر ہے؟ کون سی ڈیفینیشن ہم دیں گے؟ تو ایک مرتبہ طے کر لیں آپ مسلمان ہیں یا نہیں، کس چیز کے اوپر آپ کو ناپسندیدگی ہو رہی ہے؟ نمازوں کے ذکر کے اوپر، مسجد کی بات کرنے کے اوپر، داڑھی کے اوپر آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے اوپر آپ کو ہوتی ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر آپ نماز کی بھی تلقین کر دیں؟ ہم تو الحمدللہ پورا دین سکھاتے ہیں، حقوق العباد کے اوپر آپ اسی مدنی چینل کے اوپر ہی دیکھ لیں کتنے سلسلے حقوق العباد پہ، کتنے حقوق اللہ پہ، دونوں پہ ہوتے ہیں، میرے اپنے ذاتی سلسلوں کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں کے اندر ہوگی، تو ہم تو دونوں کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ کون سا طرز عمل ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا انداز فکر ہے کہ عبادت کی، نماز کی، مسجد کی، روزوں کی بات ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ نترے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے؟ رمضان کے اندر میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ سیکولر طبقہ جو ہے وہ کبھی روزوں کے فضائل کے اوپر لکھے، ہاں یہ ضرور دیکھا ہے کہ روزوں کا مہینہ جیسے ہی آئے گا ان کے مضامین شروع ہو جائیں گے، یا رمضان میں دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، ہوٹل بند کر دیے جاتے ہیں، یہ ظلم ہے مریضوں پر، ان پر ان پر ان پر، یہ والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو کبھی روزوں کے فضائل بیان کرنے کی بھی توفیق ہوئی ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کا نام. تو وہ راستہ اختیار کریں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ راستہ اختیار کریں. نہ یہ کہ عبادت کو ہٹ کرنا، علماء کو تنقید کا نشانہ بنانا، دینداروں کے اوپر پھپتیاں کسنا، مذہبی وضاقتہ اور حلیہ اور لباس کے اوپر طنز کرنا. یہ اب مسلمان ہو کے آپ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو آپ کے نبی نے بیان کی، جو آپ کے خدا نے بیان کی، جو آپ کا اسلام بیان کرتا ہے، جو آپ کا قرآن بیان کرتا ہے، ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. سبحان اللہ، آپ پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں، آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں. تو صرف یہ دو چار الفاظ لوگوں میں تعریف ہو جائے، واہ واہ ہو جائے. بڑی آزاد سوچ ہے. کس سے آزاد ہے؟ خدا سے آزاد ہے، قرآن سے آزاد سوچ ہے آپ کی، آپ کی دین سے آزاد سوچ ہے. اگر دین سے آزاد سوچ ہے تو کلمہ پڑھ کے پابند تو آپ نے خود کیا تھا اپنے آپ کو. آپ کیا آزادی چاہتے ہیں اس سے؟ آپ کیا خدا سے آزادی چاہتے ہیں؟ آپ کیا قرآن سے آزادی چاہتے ہیں؟ آپ کیا دین سے آزادی چاہتے ہیں؟ آپ کیا اسلام سے آزادی چاہتے ہیں؟ کس چیز سے؟ تو اس لیے وہ والی سوچ نہ بنائیں نہ دوسرے کو سکھائیں کہ جو آپ کے اسلام ہی کے خلاف جاتی ہو. صرف اسلام کی نئی تعبیر معادلہ، یعنی 1400 سال پہلے کا اسلام درست نہیں ہے، نئی تعبیر پیش کرتے ہیں ہم. لہذا یہ والا طرز عمل 100% نہیں، 1000% غلط ہے، 1000% غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا تھا اسلام کیا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام 5 نمازیں ہیں، اسلام رمضان کے روزے ہیں، اسلام زکوٰۃ ہے، یہ ہے اسلام. پھر باقی چیزیں بھی اسلام کے اندر ہیں. وہ بھی فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. الحمدللہ یہ ہمارا یہ جو حدیث کی روشنی سلسلہ ہے، اسی کے اندر میں نے پورا سلسلہ کیا ہے، اس کے اوپر اسی حدیث کے اوپر. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، پورا سلسلہ اس کے اوپر، اور اس سے آگے پیچھے کتنی حدیثیں ان کے اوپر، یہ میں نے بیان کیا. لیکن یہ طرز عمل نہیں ہے کہ آپ یا وہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں، یا یہ لے لیں اور وہ چھوڑ دیں. نہیں، وہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے. وہ بھی اسلام ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، وہ بھی اسلام ہے. لیکن یہ بھی اسلام ہے کہ اسلام 5 نمازیں ہیں، اسلام روزے ہیں، اسلام زکوٰۃ ہے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ نہ کریں کہ اپنے نبی کی آدھی باتیں تو مان لیں، آدھی کو چھوڑ دیں. اور وہ جو مانے وہ بھی اس لیے نہیں مانے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے مانے کہ انگریزوں نے فرمایا، اس لیے فرمایا کہ لبرل لوگ فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ کفار کہہ رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جن یونیورسٹیوں اور ملکوں سے پڑھ کے آئے وہاں کے بڑے بڑے نام یہ فرماتے تھے، اس لیے اب ہم اسلام کو بھی گھما پھرا کے وہ بنا دیں. اس لیے نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس لیے کہ ہمارے قرآن نے یہ فرمایا، اس لیے کہ ہمارا خدا ہمیں یہ حکم دیتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہمیں فلاں یہ کہتا ہے، اس لیے نہیں کہ فلاں ملک ہمیں یہ کہتا ہے، فلاں پروفیسر صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں. نہیں، پروفیسر نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکلیف نہ دو، اللہ کے رسول فرماتے تکلیف نہ دو، قرآن کہتا ہے تکلیف نہ دو، اسلام کہتا ہے تکلیف نہ دو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تکلیف نہ دو، اسلام یہ. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھو، یہ بھی اسلامی کہتا ہے، روزے رکھو، یہ بھی اسلامی کہتا ہے. روزے نہ رکھنے والا فاسق ہے، نمازیں نہ پڑھنے والا فاسق ہے، گناہگار ہے، جہنم کے عذاب کا مستحق ہے، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہذا یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی مرضی ہے دین کا وہ والا حصہ تو اختیار کر لیں، اور جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں کسی بھی آپ کی وجہ سے ان کو آپ سائڈ میں کر دیں کہ نمازوں کی کوئی بھی بات نہ کیا کرو. لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے بھی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کسی کی نماز کے پیچھے پڑھتے ہو؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نمازیں پڑھو، اور مسلمان بھائی اگر کسی گناہ کا شکار ہو تو اسے بھی سمجھاؤ. تو نماز نہ پڑھنا گناہ ہے یا نہیں؟ نماز فرض ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور ہمیں ہمارے دین نے فرمایا خود گناہ سے بچو اور دوسروں کو گناہ سے بچاؤ، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ کرتا ہے، اور ہمیں فرمایا کہ مسلمان کو گناہ سے بچاؤ، تو ہم اس کو گناہ سے بچانے کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو. اس لیے ہم اپنی نماز کے ساتھ دوسرے کی نماز کی بھی فکر کرتے ہیں. تو یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ہمیں ہمارا خدا فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمیں ہمارے دین اور قرآن نے تعلیم دی ہے، اس لیے ہمیں اپنی نماز کے ساتھ دوسروں کی نماز کی فکر ہے۔ تو یہ نہ بولیں کہ لبرلزم کے نشے میں چور ہو کر آپ یہ فرمائیں، یا سیکولرزم کے نشے میں چور ہو کر یہ فرمائیں کہ آپ اپنی نماز پڑھیں نا، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، دوسرے کی نماز کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسرے کی نماز کے پیچھے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو نماز کی دعوت دیا کرتے تھے، نماز کے بارے میں سمجھایا کرتے تھے، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے ہمیں دوسروں کی نماز کی بھی فکر ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو بھی نماز کا کہتے ہیں۔ تو خدا کا واسطہ کلمہ پڑا ہے، وہ والی تعبیر اسلام کی اور وہ والی باتیں نہ کریں جو خود آپ کے دین اور اسلام ہی کے منافی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو حدیث مبارک کے اندر بات ارشاد فرمائی گئی کہ سائل نے آ کے سوال کیا، مجھے ایسا عمل بتائیں جب میں وہ کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نماز کا فرمایا، روزے کا فرمایا اور زکوٰۃ کا فرمایا۔ جو صحابی آئے انہوں نے کہا کہ مجھے عمل بتائیں کہ میں کروں تو جنت میں جاؤں۔ سوال کس کے بارے میں؟ جنت کے بارے میں، مجھے جنت میں جانے والا عمل بتائیں۔ اسی طرح پھر حدیث کے آخر میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ کسی جنتی کو دیکھے اس بندے کو دیکھ لے۔ تو یہ جنت کا جو اتنا تذکرہ ہے یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا، یہ دنیا بنائی، اللہ تعالی نے ہی آخرت بنائی۔ اس دنیا کو ہمارے لیے اللہ تعالی نے دار العمل بنایا، عمل کی جگہ بنایا، یہاں ہم عمل کریں گے، آخرت میں ہم اس کا صلہ پائیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہم اس دنیا کی لذتوں میں ڈوب کر اس حقیقی آخرت کو بھول جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں بار بار بتایا، دنیا کیا ہے، دنیا کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ تو کھیل کو تماشا ہے، یہ تو کھیل کو تماشا ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی۔ یہ قرآن پاک نے بار بار فرمایا، چنانچہ ایک جگہ پر آیت مبارک ہے سورۃ العنکبوت، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، فرمایا دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا، اور بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا، دنیا کی زندگی کیا اور آخرت کی زندگی کیا۔ قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں جن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، دیکھیں دنیا یہ ہے، دیکھو دنیا یہ ہے، دیکھو دنیا یہ ہے، تم نے آخرت کی طرف متوجہ رہنا۔ ایک اور آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں، ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، سجا دیا گیا۔ وہ خواہشات کی کیا ہے؟ فرمایا عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ آدمی پسند کرتا ہے عورتوں کو، بیٹوں کو، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، بینک بیلنس ہو۔ اچھا یہاں پر ہے خیل المسومہ، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، ہمارے اگر زبان میں ترجمہ کریں نا تو یہ بنے گا برانڈڈ ہارسز، برانڈڈ ہارسز، یہ برانڈ ہے، یہ ہمیں برانڈ پسند ہے، ہمیں یہ گلاسز لگانے ہیں تو برانڈڈ گلاس لگائیں گے، ہم نے جوتے پہنے ہیں تو برانڈڈ شوز ہوں گے ہمارے، ہمارے کپڑے ہوں گے تو برانڈڈ ہوں گے، ہمارا بیگ ہوگا تو برانڈڈ ہوگا، اور چیزیں ہوں گی تو برانڈڈ ہوں گی، نشان لگی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب فرما دیا کہ یہ برانڈڈ چیزیں، نشان لگی ہوئی چیزیں ان کو پسند۔ تو اس زمانے کے اندر گھوڑوں کو خاص نشانیاں لگتی تھی، ان کی ایک امپورٹنس ہوتی تھی، ایک اہمیت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دلوں کو یہ باتیں پسند ہیں، لوگوں کو یہ باتیں پسند ہیں۔ اسی طرح فرمایا مویشی پسند ہے اور کھیتیاں پسند ہیں۔ کھیتی کیا ہے؟ اس زمانے میں کھیتی زیادہ ہونا، کھیت کسی کے زیادہ ہیں، جاگیردار ہے، لینڈ لارڈ ہے، زمینیں بہت ہیں اس کی۔ تو آج بھی جس کی زمینیں بہت ہیں اس کی شان ہے، جس کے پاس پلاٹ ہیں وہ بلڈر ہے، اور بہت سارے اس کے پاس گھر ہیں، فلیٹس ہیں، مکانات ہیں، بینگلوز ہیں، تو اس کی شان ہے. مویشی جو ہے وہ بھی مال کی کثرت کی علامت ہے. آج کل کے زمانے میں یوں کہہ لے کہ کسی کے پاس گاڑیاں بہت زیادہ ہیں, رنگ برنگی چیزیں اس کے پاس بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت انسان کے لیے سجا دی گئی, بڑی پسند ہے اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرماتا ہے قل, اے نبی تم فرماؤ, اؤنبئکم بخیر من ذالکم, اے لوگو کیا ان چیزوں سے زیادہ بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں؟ یہ تمہارے عورتوں سے, بیٹوں سے, سونے چاندی کے ڈھیر سے, نشان لگے ہوئے گھوڑوں سے, مویشیوں سے اور کھیتیوں سے, زمینوں سے, ان سے بھی بڑھ کر چیز بتاؤں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ, متقیوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہے کیا؟ جناتن, جنتیں ہیں, جنتیں باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ ان میں رہیں گے, وازواج مطہرۃن, اور ان باغوں کے اندر پاکیزہ بیویاں ہیں, ورضوان من اللہ, اور اللہ کی خوشنودی ہے, اللہ کی خوشنودی. فرمائے یہ چیزیں تمہارے یہ دنیا کے مال و دولت, یہ رنگ برنگے گھوڑے, کھیتیاں, مویشی, ان سب سے بڑھ کر ہے, ان سے بہتر ہے. تو یہ ہے دین کے اندر جنت کے بارے میں ترغیب, اور اس کے بارے میں تحریص اور تشویق, شوق دلانا, حرص دلانا, لالچ دلانا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے, فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جسے آگ سے بچا لیا گیا, تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا. تو جنت کامیابی ہے, جہنم سے بچ جانا کامیابی ہے, یہ ہے کامیابی جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا. اور پھر صرف اس کی ترغیب نہیں ہے, جنت کی صرف ترغیب نہیں ہے بلکہ حکم ہے جلدی کرو, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. ارض السماوات والارض, جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے, جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. تو چونکہ ہمارے دین کے اندر جنت کا بڑا خوبصورت بیان ہے, جنت کو ہمارا حقیقی ٹھکانے کے طور پہ بیان کیا اور اس کی ترغیب دی گئی ہے, اس لیے سوال کرنے والے بھی سمجھتے تھے کہ دنیا میں 40, 50, 60, 70, 80 سال گزار کے جانا ہی جانا ہے, تو جس گھر کو کبھی فنا نہیں اور جس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے بارے میں سوال کرے کہ وہ کیسے ملے گا. جیسے آج ہم کسی سے سوال کریں, ہماری مثلا 20,000 روپے تنخواہ ہے, ہم بولیں یار کوئی طریقہ بتاؤ کہ 1,20,000 روپے تنخواہ ہو جائے, تو ہمیں طریقہ بتائے گا کہ یوں کرو گے نا تو 1,20,000 روپے کی تنخواہ ملے گی. صحابہ کرام آ کے سوال کرتے تھے یا رسول اللہ وہ عمل بتا دیں کہ وہ کرے نا تو جنت میں داخل ہو جائے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ عمل ارشاد فرماتے ہیں. جنت میں داخلے کی دعا مانگنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ, کتنی احادیث مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دعا مانگی. یہ ہماری ترغیب کے لیے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک جنت ہے, آپ نے تو ایک سانس کے اندر 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی تھی, ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, طلحہ جنت میں, زبیر جنت میں, تو صحابہ کرام کی لسٹ پوری بیان فرمائی, یہ جنت میں, وہ جنت میں, وہ جنت میں, جنت کی ضمانتیں لوگوں کو عطا فرمائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک جنت ہے, لیکن ہماری ترغیب کے لیے کہ ہم بھی سرکار کے پیچھے اسی طرح دعا مانگے جنت کی. اس حدیث مبارک میں صرف 3 فرضوں کا بیان ہے, 3 فرائض کا سوال کیا گیا. پہلے عرابی نے آ کے سوال کیا, دوسرے نے سوال کیا, تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 عبادتیں ذکر کی, نماز, روزہ اور زکوٰۃ, حج کا بیان نہیں ہوا. تو اب سوال یہ ہے کہ حج بھی تو فرض ہے, تو صرف 3 کا بیان کیوں؟ جیسے دیگر احادیث کے اندر جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے تو فرمایا کہ اسلام یہ ہے اور اس کے بعد نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج سب کا بیان کیا, لیکن یہاں پر صرف 3 کا بیان کیا, حج کا بیان نہیں کیا, اس کی کیا وجہ؟ علماء کرام نے اس کی متعدد وجوہات بیان کی. ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ جس وقت ان افراد نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا تب حج فرض ہوا نہیں تھا, تو جب حج فرض ہی نہیں ہوا تھا تو بیان بھی نہیں کیا گیا. تو اس لیے اس وقت تک یہ تین چیزیں فرض تھی، ان کا بیان کر دیا گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں بیان فرمائیں جو عام طور پہ فرض ہوتی ہیں، جیسے نماز تو ہر ایک پہ فرض ہوتی ہے، روزہ بھی تقریباً ہر ایک پہ رکھنا ہی فرض ہوتا ہے. بوڑھے آدمی کو گنجائش ہے کہ روزہ رکھنے کی جب طاقت ہی نہیں ہے، نہ آئندہ آنے کو امید ہے، تو فدیہ دے دے، لیکن موسٹلی روزہ ہی رکھنا فرض ہوتا ہے. زکوٰۃ ہے تو وہ کسی بہت بڑی اماؤنٹ کے اوپر فرض نہیں ہے، ایک مناسب مقدار ہے، اتنی ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی. لیکن حج کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. حج کے لیے پورے اسباب چاہیے، آنے جانے کا خرچہ چاہیے، پیچھے فیملی کا خرچہ چاہیے، اپنا خرچہ چاہیے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ فاصلوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. اس زمانے میں بھی حج اتنا آسان نہیں تھا، وقت بھی زیادہ، خرچ بھی ہوتا تھا. آج کے زمانے میں وقت تھوڑا لگتا ہے لیکن خرچہ بھارت بہت ہے. تو پاکستان سے جانے کے لیے بھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے، ایک بڑی رقم ہے جو حج کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرائض کا بیان کیا جو ان افراد کے اعتبار سے تھے یا عام طور پہ فرض ہوتے ہیں، ان کا بیان کر دیا اور حج کا ذکر نہیں کیا. بعض راویوں نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا بھی ذکر ہوا، ایک حدیث کے اندر اس کا بھی ذکر ہے، لیکن محدثین نے فرمایا کہ وہ حدیث شاذ ہے، وہ روایت شاذ ہے. تو یہ وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان تین فرائض کا بیان کیا. اب اس کے بعد دو افراد تھے، انہوں نے یہ کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس بیان پر نہ میں کچھ اضافہ کروں گا اور نہ میں ان میں کچھ کمی کروں گا، نہ میں ان میں اضافہ کروں گا نہ میں ان میں کمی کروں گا. اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ میں پانچ نمازیں ہی پڑھوں گا، اس کے علاوہ میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں سنتیں بھی نہیں پڑھوں گا، نہ میں سنتیں پڑھوں گا. ہاں یہ ہے کہ یہ فرض پورے پڑھوں گا، کمی نہیں کروں گا. پانچ نمازوں میں پانچ فرض ہیں تو چار نہیں پڑھوں گا، پانچ ہی پڑھوں گا. روزے پورے رمضان کے فرض ہیں تو کمی نہیں کروں گا کہ کوئی روزہ چھوڑوں گا نہیں. زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی ہی دوں گا، یہ تو ٹھیک ہے کمی نہ کرنا، لیکن زیادتی نہیں کروں گا اس کی بھی قسم کھا لی. تو اس کا ظاہر مطلب تو یہ ہوا کہ میں پانچ فرض نمازیں پڑھوں گا اور اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، لہذا سنتیں گئیں، وتر واجب گئے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی بھی سنت نہیں پڑھوں گا میں، کوئی بھی نہ سنتیں موقع دا نہ غیر موقع دا نہ نفل، کچھ بھی نہیں پڑھوں گا. اسی طرح رمضان کے روزے ہیں تو روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی ہیں، نہیں پڑھنا اپنی جگہ، لیکن یہ کہنا کہ خدا کی قسم میں نہیں پڑھوں گا یہ ایک اور بات ہے. زکوٰۃ کا بھی یہ معاملہ ہے کہ زکوٰۃ دوں گا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ خدا کی قسم کچھ بھی زیادہ نہیں دوں گا. تو یہ قسم کھا کے کہنا کہ میں اور نہیں دوں گا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ میں ان عبادتوں کی ادائیگی میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یہ مطلب نہیں. مطلب کیا ہے وہ اور ہے، وہ یہ ہے، یا تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے فرض بتائے میں اتنوں کو ہی فرض مانوں گا، ان فرضوں کے ماننے میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے پانچ نمازیں فرض کہیں، نہ تو میں کمی کروں گا کہ چار کو فرض مانوں پانچ نہ مانوں، نہ میں ان میں زیادتی کروں گا کہ اپنی طرف سے چھ فرض مانوں پانچ نہ مانوں. تو یہ جو ہے کہ کمی زیادتی نہیں کروں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں ان کے فرض ماننے اور سمجھنے کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا. یہ نہیں ہے کہ ادائیگی کے اندر کمی زیادتی نہیں کروں گا، ایک بات. دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ کمی زیادتی نہیں کروں گا، تو یہ سائل جو تھے اصل میں کسی قوم کے نمائندے بن کے آئے تھے، کسی قوم کے نمائندے بن کے آئے تھے. تو انہوں نے جو یہ کہا کہ کمی زیادتی نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس ارشاد کو لفظ بل لفظ پہنچاؤں گا، اس کے پہنچانے میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جتنی بات فرمائی ہے اتنی ہی آگے کنوے کروں گا، نہ اس بات میں کچھ کمی کروں گا نہ اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کروں گا. تو یہ تھی ان کی بات کا مطلب، یہ نہیں تھا کہ فرض نمازوں کے علاوہ کوئی سنت نہیں پڑھوں گا، اور فرض روزوں کے علاوہ کبھی روزہ نہیں رکھوں گا، فرض زکات کے علاوہ اللہ کی راہ میں کبھی خرچ نہیں کروں گا، یہ مطلب نہیں تھا ان کا، ایک بات. دوسری بات، دوسری جو روایت پڑھی گئی اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کیا ہے، فرمایا پانچ نمازیں دن اور رات میں. اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کیا میرے اوپر کچھ فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرض نہیں. یعنی جیسے یہ فرض ہے کہ قطعی فرض ہے کہ انکار کرے تو اسلام سے گیا، ایسا کوئی دوسرا فرض نہیں ہے. تو وتر واجب ہیں، وتر واجب ہے، لیکن پانچ فرض نمازوں کی طرح فرض نہیں ہے کہ ان کی فرضیت کا انکار کرنے پر بھی وہ حکم ہو جائے. اس لیے مجتہدین میں اختلاف ہے، بعض وتر کو واجب کہتے ہیں، بعض سنت کہتے ہیں. احناف کے نزدیک واجب ہیں، اور شوافی وغیرہ جیسے سنت کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہی فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ان کی طرح فرض نہیں. الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو اپنی طرف سے زیادہ کرے، اپنی طرف سے نفل نمازیں پڑھے، اپنی طرف سے فرضوں کے علاوہ نمازیں پڑھے تو ٹھیک. تو سنتیں جو ہوتی ہیں تطوع میں ہی داخل ہوتی ہیں، نفل میں داخل ہوتی ہیں، لیکن پھر ان کے دلائل کے اعتبار سے اس میں فرق کر دیا جاتا ہے کہ ایک سنت موقع بن گئی، ایک سنت غیر موقع بن گئی، مطلق نوافل ہو گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرضوں کے علاوہ کوئی نماز ہی نہ پڑھی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد بھی پڑھتے تھے، آپ نے چاشت بھی پڑھی، آپ نے دیگر نوافل بھی پڑھے، آپ نے نفل پڑھنے کی ترغیب بھی دی، نفل پڑھنے پر فضائل بھی بیان کیے، نفلوں کی تاکید بھی کی، آپ نے جو سنت موقع ہے ہمیشہ ادا فرمائیں، اور ان کے ادا کرنے کے اوپر فضائل بھی بیان کیے، اور ان کے ترک کرنے سے منع بھی فرمایا. فجر کی سنتوں کے بارے میں خاص طور پہ تاکید ہے. تو بطور فرض کے پانچ نمازیں، لیکن جو سنتیں ہیں، جو دیگر سنت غیر موقع ہیں، نوافل ہیں، ان کے فضائل بھی احادیث کے اندر موجود ہیں، وہ بھی کرنے چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نمازیں بھی پڑھی، نفلی روزے بھی رکھے، اور نفلی صدقات بھی دیے. زکوٰۃ کے بارے میں تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ذکر کیا گیا کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، تو آپ جو دیتے تھے وہ بطور نفلی صدقہ کے تھا. اور اگر بالفرض یہ قول ہو کہ آپ پہ زکوٰۃ بھی فرض تھی، تو اس سے ہٹ کر بھی آپ نے جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا وہ نفلی ہوتا تھا. تو فرائض بھی ادا کیے جائیں اور ساتھ میں نوافل بھی ادا کیے جائیں. یہ نوافل جو ہے یہ ان فرائض کی تکمیل کا سبب بنیں گے، یہ نوافل ان فرائض کی تکمیل کا، مکمل ہونے کا سبب بنیں گے. قیامت کے دن اگر ہمارے فرد نمازوں میں کوئی کمی ہوئی، تو ہمارے جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کمی غلطی سے فرض میں ایسی غلطی ہوگی کہ وہ فرض ہوئے ہی نہیں تھے، تو اب وہ جو کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سنتوں کے ذریعے، نفلوں کے ذریعے پورا کر دے گا. اسی طرح زکوٰۃ کے اندر کمی رہے گی تو نفلی صدقوں کے ذریعے پورا کر دے گا، روزوں میں کمی رہے گی تو نفلی روزوں کے ذریعے پوری کر دی جائیں گی. تو سنتیں اور نوافل جو ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث رسول لایا ہوں.